وعلى آله وعلى الله ومن كان على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم دعاء الله. خب امروز روز بزرگیه، روز ولادت با سعادت حضرت هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی تاریخ ایک مبارک تاریخ ہے اور امام علی النقی الہادی
کہ منشور امامت او منشور جاودان شد به نام زیارت جامعه کبیره.
آپ سے منقول شدہ منشور امامت جو کہ زیارت جامعه کبیره کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ایک جاویدان منشور بن کر سامنے آیا ہے.
در اونجا اعلام کرد که انتم ساست العباد و ارکان البلاد. اگر بنا سیاستی باشد، بلدی رکنی داشته باشد و قوامی داشته باشد، قوام بلد و سیاست اصیل شما می.
زیارت جامعه کبیره میں آپ نے فرمایا کہ انتم ساست العباد و ارکان البلاد. اگر عباد خدا، خدا کے بندوں کی تدبیر اور سیاست کچھ ہے تو وہ آپ ہیں، آپ ہی تدبیر کر سکتے ہیں. و ارکان البلاد، اور بلد کے لیے، شہر کے لیے، علاقے کے لیے کوئی رکن ہے تو وہ رکن آپ ہیں.
شہرهای عالم شما رکن هستید، شهر بی رکن شهر شکست خورده، شهر فساد زده، شهر جنایت زده، شهر تباهی زده، شهر حزب زده، شهر آمریکا زده.
دنیا کے تمام شهر، تمام شهروں کے لیے رکن کی ضرورت ہے. اگر وہ رکن نہ ہو تو وہ تباہ شهر ہے، وہ فساد زدہ شهر ہے، اور وہ پارٹیوں میں بٹا ہوا شهر ہوگا، اور وہ شیطانوں کے دسترس سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ امریکہ زدہ شهر ہوگا.
ولی آن شهری که تو رو دارد، شما رو دارد، رکن دارد.
لیکن جس شهر میں رکن ہو، رکن یعنی ولایت یعنی ولی، جس شهر میں رکن ہو یعنی آپ ہو، وہ شهر قائم شهر ہے.
بگذاری بحث در معاد بود،
بحث اور گفتگو معاد کے بارے میں تھی.
گفتیم مقتدر در حال احتضار هنوز از این عالم نرفته، پرده های از غیب بر او مرتفع می شود.
بتا دیا گیا که انسان کی جان کندنی سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، کچھ پردے اس کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں.
و قبل از رفتن با غیب این جهان آشنا می شود.
ان پردوں کے ہٹائے جانے کے نتیجے میں اس عالم کا جو غیب کا حصہ ہے، اس حصے میں سے کچھ پر اس کو علم حاصل ہوتا ہے.
و ملک الموت و اعوانش حقیقت ما رو اخذ می کنن و به سرای دیگر منتقل میکنند.
سو جب انسان مرتا ہے تو مرنا یہ ہے کہ ملک الموت اور اس کے جو ہمکار ہیں فرشتے یہ ہماری جان کو اٹھا لیتے ہیں اور ہمیں ایک اور عالم میں منتقل کر دیتے ہیں.
انسان ملتفت و غیر صفی میخواهد بداند از اینجا به بعد چه وضعیتی رو دارد.
ایک آگاه انسان، ایک ہوشیار اور عقل مند انسان جو صفیح نہ ہو وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے سامنے کون کون سے مراحل سامنے آنے والے ہیں.
آیا من خاتمه من است و من نیست می شوم یا منتقل می شوم؟
وہ یہ سوچتا ہے کہ موت کی وجہ سے کیا میں نابود ہوتا ہوں یا یہ کہ میں منتقل ہو جاتا ہوں.
پس یک سوال این است که من منتقل شده هستم یا نابود شده.
جب میں میت بنتا ہوں تو میرے میت ہونا یعنی مرنا اس کے معنی میری نابودی ہے یا میرا انتقال ہے.
اگر منتقل شدم بعد با من چه می کنم؟
اگر دوسری بات صحیح ہو کہ میری موت میری نابودی نہیں ہے بلکہ میرا انتقال ہے تو اس انتقال کے بعد میرے سامنے کیا کچھ ہونے والا ہے؟
بعد من چه وضعیتی پیدا می کنم؟
اور وہاں میرا حال کیا ہوگا؟
انسان باید برای این سوالات به کاوش بپردازد.
اگر انسان صفیح نہیں ہے، آگاہ ہے، ہوشیار ہے تو اسی عالم میں رہتے ہوئے اس سوال کا جواب اسے پہلے سے ڈھونڈ رکھنا چاہیے.
تحقیق کنند،
وہ تحقیق کریں،
اطلاع پیدا کنند، آگاهی بیابد
اور حقیقت جو بھی ہے اس کو ڈھونڈ نکالے، اس پر آگاہ ہو جائے.
آنانی که برای خاتمه انسان حرف زدن طوائفی هستن.
کچھ انسان تو وہ ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ موت انسان کی نابودی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس بھی کچھ باتیں ہیں اور یہ خود کئی طائفوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف گروہوں میں ہیں.
دیگران هم حرفا دارن، مجموعه کاوش ها و تحقیق ها چهار تحقیق.
تو موت کے حوالے سے انسانی افکار کو اگر ہم ڈھونڈیں تو چار بنیادی نظریات سامنے آتے ہیں.
نظریه فلاسفه مادی با مشرب دیالکتیک که میگویند ما ورای ماده چیزی نیست و انسان هم موجودی است مادی، با مردنش تمام می شود.
ایک نظریہ مادی فلاسفہ کا ہے، ان کا نظریہ فلسفے میں یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، ماورا ہے مادہ کچھ نہیں ہے، مادے کے پیچھے کچھ نہیں ہے. جب ماورا ہے مادہ کچھ نہیں ہے تو انسان کی زندگی کے بارے میں وہ یہی بات کریں گے. یہ ڈائلیکٹک فلسفی کے فلسفہ حضرات
اینا منکرین ماوراء طبیعت ہیں.
یہ لوگ بنیادی طور پر ماوراء الطبیعہ کے منکر ہیں، یعنی اس طبیعت کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہو وہ اس کو نہیں مانتے.
دو نظریہ فلسفی الهی که اینها دو طایفه می شوند. بله.
دوسرا الهی فلسفه است. الهی فلسفه که مالکان یہ پھر خود دو قسم کے ہیں،
قائلین به بقاء روح و انتقال او،
ان میں سے ایک وہ گروہ ہے کہ جو روح کی بقا کے قائل ہیں کہ روح فنا پذیر نہیں ہے، روح ہمیشہ باقی رہے گی.
گروہ
یہ روح انسان کے مرنے کے بعد منتقل ہوتا ہے، یہ ایک رائے.
گروہ دوم که خدا رو قبول دارند اما میگویند بقای روح را نمیدانیم چه بگوییم، متوقفیم چون ادله مثبته مدعیان بقای روح ناکافی است.
ها، الهی فلسفیون کی بات ہو رہی ہے. ها، الهی فلسفی دو قسم کے تھے، ایک وہ کہ جو بقاء روح کے قائل تھے اور انتقال روح کے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدا تو ہے اور خدا نے کائنات کو بنایا ہے، اس نے ہمیں بھی بنایا اور ہماری روح بھی ہے، منتہا یہ روح مرنے کے بعد باقی رہتی ہے یا یہ کہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم.
تا اینجا
کف کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم.
تا اینجا سه مسلک را، سه مشرب رو به طور فهرست گفتیم.
یہاں تک تین مسلکوں کو ہم نے فهرستوار بیان کیا.
مشرب چهارم جهانبینی مکتب انبیاء. در این جهانبینی و در این مکتب قائلن به این که روح منتقل می شود، باقی است، جاودان است، ابدی است.
یہ تین مکاتب جن کا نام لیا گیا یہ فلسفی مکاتب، مادی فلسفی، الہی فلسفی. الہی فلسفی پھر دو قسم کے ہوئے. اب ایک چوتھا مکتب ہے اور یہ مکتب ادیان کی صورت میں، یعنی انبیاء علیہ السلام نے جو ہمیں دیا، قطع نظرت فلسفہ، یعنی تعلیمات انبیاء کیا ہیں.
چرا ما داریم این حرفا رو میزنیم؟ چرا؟ چون معلومه جانی در کار است، مرگی در کاره، میخوایم ببینیم جان چیه، کجا میره.
یا آپ کو مختلف مکاتب کے بارے میں ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ چار آراء آپ کو کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح ہے، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اس روح کو کہیں منتقل ہونے کی باتیں ہیں، تو یہ باتیں کہاں تک سچ ہیں؟
اگر
بھی ابھی کھوج لگا لی،
اگر این بحث خستتون میکنه بگید من زود تمام بکنم.
ابھی سے بتا دیں اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ رہی ہیں یا نہیں. نہیں آ رہی ہیں تو چھوڑ دیں، اگر آ رہی ہیں تو صاف صاف بتائیں. سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں؟
من سعی میکنم مطالب رو خیلی آسان بگم براتون، درست؟ حالا
مشکل ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟
پس چیز صلوات
بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مشکل این است که با این مباحث کم تلاش کنید.
البته بہت آسان بنا کے پیش کیا تھا واقعا، یعنی اس سے اچھی طرح شستہ رفتہ یعنی مطلب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت اچھا، بہت آسان.
خوب.
لیکن ہے بہرحال دقیق مسائل ہیں، فلسفی مسائل ہیں، جب ان کو ذکر کریں گے تو کچھ کچھ مشکل تو
حالا
سامنے آئے گی.
میخواییم این چهار دسته رو یه خورده توضیح بدیم در نظر بدیم.
اب چونکہ آپ نے صلوات پڑھ کے تائید کی ہے، اس لیے ان چاروں مسالک کو کچھ نہ کچھ بیان کریں گے.
ببینید آقا، چرا فلسفه مادی اون حرف رو میزنن؟ چرا؟
دیکھیں میرے لوگوں کے یہ فلسفی مادہ سوری مادی فلسفہ رکھنے والے لوگ
چون حرف اونا اینه
کیوں کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے
حرف اونا اینه بود و وجود بود و وجود در عالم هستی منحصر به ماده این ادعایشونه
ان کا نظریہ یہ ہے کہ وجود ہونا ہونا یا موجود ہونا کہ تو مادہ ہی ہونا ہے
تربیت میں موجود نہ ہونے
ہمیں وجود رکھتے ہیں ہونا بہتر ہونا یا مثلا وجود وجود عربی لفظ ہے
یعنی ہستی بود
فارسی لفظ ہے ہونا ہمارے یہاں اردو میں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مادہ ہی ہے اور مادہ کے علاوہ اور کچھ نہیں
و بعد میگن در جهان که ما زندگی میکنیم غیر ماده هیچی وجود نداره
وہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو مادہ ہے وہ ہے اور جو مادہ نہیں ہے یہ آپ بعد میں آئے تھے شاید سائلنٹ پہ رکھنا بھول گئے تو جو مادہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یعنی جو ہے وہ مادہ ہی ہے
اونی که
مادہ اور ہونا متساویه
میگه آقا اونی که میبینی و مشبر کن و ملموزه و وجود داره ما برای او هیچ
ٹھیک ہے یعنی جو مادہ کی صورت میں ہے وہ چاہے مادہ نظر آئے یا سننے میں آئے یا جس کی طرح سے آپ اس مادہ کا ادراک کر سکیں
بعد میگه آقا
جو آپ کے ادراک میں نہیں آئے وہ نہیں ہے یعنی مادی شکل میں نہیں ہے وہ نہیں
میگن این موجود دو پا هم یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا 80 کیلو یا 120 کیلو بیشتر نیست که ها همینه درست؟ میگن همینه بیش از این نیست
کہتے ہیں کہ یہ دو پاؤں پر چلنے والا یہ مثلا مختلف وزن کے ہیں ہاں جو آنا اوزان بتا دیا اس سے کم بھی ہیں زیادہ بھی ہیں زیادہ اوزان مختلف ہیں مختلف وزن کے ہیں تو یہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے
میگن انسان ہم مثل سایر موالید و پدیده های مادی این جهان یه عنصر مادیست بیش از این نیست
کہتے ہیں کائنات میں جس طرح سے اور چیزیں ڈیالیکٹک تغیرات کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں جیسے نباتات اگتے ہیں درخت بن جاتے ہیں حیوانات پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے مکوڑے وجود میں آتے ہیں انسان بھی اسی طرح سے وجود میں آتا ہے اور اسی طرح ختم ہوتا ہے
میگن حیات این انسان معلول یک سری فعل و انفعالات طبیعی و تجزیه و ترکیب عناصر مادی
انسان کی زندگی بھی جو عناصر اولیہ ہیں انہی کے ذریعے سے بنتی ہے جس طرح سے معدنیات جس طرح سے نباتات جس طرح سے حیوانات عناصر اولیہ سے بنتے ہیں انسان بھی اسی طرح عناصر اولیہ سے بنتا ہے تو یہ سب یعنی مادی موجود ہیں اور جس طرح سے دیگر مادی موجودات وجود میں آتے ہیں عناصر اولیہ سے انسان بھی انہی عناصر اولیہ سے وجود میں آتے ہیں
یعنی تخم در خاک قرار میگیره سبزی میشه درخت میشه میاد من میخورم مبدل به نطفه میشه اسپر میشه چه میشه بعد انفعال و انفعالات تا میشه انسان همینه بیش از این
کہتے ہیں کہ زمین میں وہ کوئی بیج ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ تغیرات کے نتیجے میں وہ بیج اگتی ہے پھر وہ پودا بن جاتا ہے
آہن دارے فوسفور دارے چھے دارے
اسی طرح سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے تا انسان تک پہنچتا ہے آغاز میں یہ نباتی شکل میں تھا اور اس کا ارتقائی شکل انسان ہے
میگن مرگش نابودی ہمین ہے مثل سگ و گربه بول رہا
موت کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی وجود مادی کی نابودی کا نام موت ہے
و بعد همین از طبیعت برخواسته دفن در طبیعت میشه به طبیعت برمیگرده
کہہ رہے ہیں یہی طبیعت تھی جو ارتقا کر ارتقائی شکل میں بڑھتے بڑھتے انسان تک ہو گئی پہنچا تھا مر گیا تو اس کی ارتقائی منزل ختم، اب وہ واپس طبیعت کی طرف گیا، اسے دوبارہ دفنا دیں گے یا جلا دیں گے جو بھی کر لیں، وہ دوبارہ طبیعت بن جائے.
صحیح ہے نا؟ یہاں
اور آدم انہاں انگذار دلیل بر علیہ انحاس کے حساب کتاب نظر آپ
پہ. یہ ان کی منطق ہے مادین کی، جو بہت ہی سطحی منطق، اور اس کے خلاف اتنے زیادہ ادلہ ہیں کوئی حد نہیں ان کے خلاف.
مر روحیون و الہیون، اس میں تو کون سے ہیں؟
اور دوسرے اور تیسرے قسم کے جو فلسفی ہیں وہ روحی فلسفی اور الہی فلسفی.
میگویان ادی میگویان نابا بدن که در شد یه چیز داره که میره، جاودان است و باقی است.
ان کی رائے یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ منتشر ہو جائے گا دفنانے کے بعد، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی روح باقی رہے گی. انسان مرکب ہے، بلکہ مرکب کیا آگے ختم ہوئی روح ہی ہے.
یکی از اساتید روانشناسی تجربی یک کتاب داره، بله بله، به نام راز آفرینش انسان.
ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہیں، تجربی روانشناس، روانشناس سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں. ایشون ان کی ایک کتاب ہے راز آفرینش،
ایشون انگلیسی ہے، به نام دکتر کرسی موریسن. کرسی موریسن
انگریز ہیں کوئی، کہ کرسی موریسن
درست
کا نام ہے.
ایشون ایک کتابی دارد به نام راز آفرینش، اونجا آمده راجع به مرگ و انتقال و روح حرف زده، حرفوی زیاد.
کرسی مریسن نے اس راز آفرینش میں موت اور انتقال انسان کے حوالے سے مفصل گفتگو کیے.
گروه دوم از روحیون میگن ما این انتقال رو قبول نداریم، ولی ادله بر نفیش هم نداریم. ممکن است علم پیشرفت کند و به جایی برسد که اثبات کند این انتقال و جاودانگی را.
اچھا، یہ جو الہی فلسفی تھے اس کے ایک گروہ تو یہ ہوئی کہ جو انتقال روح کی بقا اور انتقال کے قائل ہیں. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان میں روح ہے، لیکن یہ روح باقی رہتی ہے موت کے بعد یا مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. ممکن ہے ایک دن ایسا آئے کہ اس میں علمی اعتبار سے ثابت ہو کہ انسان کی روح مرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ منتقل ہو جاتی ہو اور ایک اور عالم میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے.
دکتر الیکسیس کارل در انسان موجود ناشناخته این قول رو تایید میکنه و انتخاب کرده.
الیکسیس کارل، انہوں نے انسان موجود ناشناختہ اس نام سے ان کی کتاب کا ترجمہ ہوا ہے فارسی میں، انہوں نے اس کتاب میں اسی نظریے کی تائید کی.
این هم تا اینجا. خب برگردیم به جهانبینی انبیا. پس تا اینجا سه قول رو گفتیم، منکرین، روحیون و الهیون که دو قسمند، حالا نوبت میرسه به مبحث مکتب انبیا. خوب گوش کنید اینا رو.
این آرا مکتب فلسفی کے تھے، فلسفی مکاتب کے، اور چوتھی رائے مکتب انبیاء علیہ السلام.
در مکتب انبیاء و پیامبران قاطبتاً همه این مسئله هست که انسان موجودی است دو بعدی.
تمام انبیاء علیہ السلام از آدم تا خاتم، تمام کے تمام انبیاء یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان ایسا موجود ہے کہ جس کے دو پہلو ہیں.
یہ بود مادی که از همون فعل و انفعالات طبیعی درست میشه تا میان چهار نوده روزگی و نفخت و فیه من روی و بعدم متولد میشه و تا آخر.
اس کا ایک پہلو تو مادی ہے جو نطفے سے شروع ہو کے جنین کامل بننے تک
تا چهار نوده روزگی،
چار مہینے دس دن اس میں پورا اس کا جسم بن جاتا ہے شکل مادر
و بود معنوی دارد.
اور اس کے علاوہ انسان کا ایک اور پہلو ہے کہ وہ معنوی پہلو ہے.
انسان از جهت بود مادی و سر ایمانات اینو قبول داری،
مادی اعتبار سے انسان قبول کرتے ہیں جانوروں کی طرح سے، جس طرح سے جانور مرحلہ بے مرحلہ نطفے سے لے کے پورا مکمل جانور بننے تک مراحل طے کرتا ہے، انسان بھی اسی طرح ہے،
رشد مرحلہ ہی دارد. درست است،
مرحلہ بے مرحلہ رشد رکھتا ہے انسان،
زندگی دارد، خور دارد، خواب دارد، آرامش دارد، آسایش دارد، ازدواج دارد، آرام دارد، محبت دارد، همه این چیزایی که تو ایمان از اینجا هست.
جو حیوانات کی خصوصیتیں ہیں وہ تمام خصوصیتیں مادی اعتبار سے انسان میں ہیں، کہ حیوان بھی مثلا کھانے پینے کا محتاج ہے، انسان بھی محتاج ہے، حیوان کو بھی بعض دفعہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، انسان کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، حیوان بھی نسل پیدا کر دیتا ہے، انسان بھی نسل پیدا کر دیتا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب خصوصیتیں میں دونوں شریک ہیں.
اما از جهت معنوی ها این حیثیت مادی او حامل یک چیزی است به نام روح خدا.
لیکن انسان میں ایک امتیاز ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. وہ امتیاز کیا ہے؟ انسان کا یہ بعد مادی اپنے اندر ایک معنوی پہلو رکھتا ہے، حامل معنی ہے، حامل روح ہے.
حقیقتی که ملاک و میزان انسانیت پایگاه عقل خواستگاه فطرت خداجویی و خداپوری است.
یه بعد معنوی جو که اس بعد مادی کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بعد معنوی ہی وہ ہے کہ جہاں سے عقل پیدا ہو جاتی ہے. اور
اب پایگاہی برای فطرت ہے،
اور فطرت اولیہ کے لیے وہ مرکز جو ہے وہ یہی روح ہے. فطرت الہیہ کے لیے
ان جیس نابود می شود، درست ہے، اما این جان می رود، منتقل می شود.
موت کے آنے سے وہ جو بعد مادی تھا، یعنی مادی پہلو، وہ تو ختم ہو جائے گا، شک نہیں ہے. جس طرح سے جانور مر جاتے ہیں تو وہ ان کا وجود منتشر ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا وجود جسمانی بھی منتشر ہوگا، ایسا ہی ہوگا.
ان حیثیت
وہ بعد معنوی باقی ہے.
ان حیثیت دو بعدی رو حضرت صادق سلام الله علیه با این بیان بسیار لطیفی بیان فرموده.
اور انسان میں یہ دو پہلو ہونے کو ہمارے چھٹے امام نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے.
خوب گوش کر، خیلی زیبا سن روایت. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال،
حضرت ابی عبداللہ صادق علیہ السلام سے منقول ہے،
الانسان خلق من شأن الدنیا و شأن الآخرة. خوب گوش کنید، این خیلی لطیفه. شأن از میگم از دنیا و آخرت، حصه‌ای از دنیا، حصه‌ای از آخرت.
انسان دو خصوصیتوں پر مشتمل ہے، ایک دنیاوی خصوصیت جو کہ مادہ ہے.
نه انسان خلق شده از دو شأن. انسان خلق شده از دو شأن، شأنی دنیایی و خصوصیتی آخرتی.
ولی من یه چیز من بشکیت یادی خدمت من که انسان دو خصوصیتوں سے خلق ہوا ہے، کہ ایک دنیاوی خصوصیت ہے جو کہ مادی ہے اور ایک اخروی خصوصیت ہے جو کہ غیر مادی ہے.
خوب گوش کنید. فیضا جمع الله بینهما صارت حیات و فلس. وقتی که این دو به هم آمدن
در دنیا است، در زمین
صارت حیات و فلس، اون وقت میشه این جهانی. با این که از اون جهان هم اینجا هستا.
اچھا، انسان ان دو خصوصیتوں سے پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ دونوں خصوصیتیں ساتھ ساتھ ہوں، یعنی خصوصیت مادی اور خصوصیت غیر مادی یعنی مجرد، تو وہ زمین پر رہے گا. دو خصوصیتیں اگر دونوں ہوں تو زمین پر رہے گا.
لَأَنَّهُ نَزَلَ مِنْ شَأْنِ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْيَا. خیلی لطیفہ با.
اس لیے کہ وہ آسمانی خصوصیت سے اتارا گیا ہے اور زمینی خصوصیت اسے دی گئی ہے. جب دی گئی ہے تو وہ یہی پر رہے گا.
فَإِذَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، بین ان دو تشن، صَارَتْ تِلْكَ الْفُرْقَ الْمَوْتُ تَرُدُّ شَأْنُ الْآخِرَةِ إِلَى السَّمَاءِ.
جب جس دن ان دو خصوصیتوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی تو وہی جدائی ہی موت ہے، یعنی خصوصیت مادی اور خصوصیت اخروی، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی تو وہی جدائی موت ہے. نتیجے میں انسان آسمانی موجود تھا وہاں کی طرف پلٹ جائے گا.
امیر ہے
وہاں پلٹ جائے گا واپس.
چلا ملے انجا ملے انجا نہ مجھے
دیکھ، وہ وہیں کا ہے. ادھر
کتا ہے مرق باغ ملکوتم نیم از عالم خال، چند روزی قفصی ساخت اند از بدنم، ای خوشان روز که از این منزل ویران برم، به هوای سر کوی پر و بالی بزنم.
مولانا که چار مصرع آنه بیان کیه که میں اس دنیا کی مخلوق نہیں ہوں، عالم ملکوت کا ہوں، اور میرے لیے عالم مادہ سے قفص بنایا گیا ہے کہ جہاں مجھے قید کر کے رکھا گیا ہے. اے کاش وہ دن کب آئے کہ یہ قفص توڑ دیا جائے اور یہ ملکوتی وجود واپس ملکوت کی طرف پلٹ جائے.
بذالک انه یفرق بین الارواح والجسد.
اور یہ مولانا نے غالباً حضرت امام صادق کے اس کلام ہی سے استفادہ کیا ہوگا.
فردت الروح والنور الى القدس الاولى. یعنی قدس، قدس یادتون باشه چون بهش کار دارم.
مقید اولا
فردت الروح والنور الى القدس الاولى، میره جایگاه خودش.
موت آتی ہے تو یہ روح قدس اولا کی طرف پلٹتی ہے. روح تا پلٹتی ہے قدس اولا کی طرف. قدس اولا کیا ہے یہ انشاءاللہ واسے سنیں گے انشاءاللہ. اور بدن رہ جاتا ہے یہاں، حدیث کا حصہ ہے.
بطرک الجسد،
جسد رہ جائے گا.
لانہو من شان الدنیا،
کیونکہ یہ دنیا کا حصہ تھا، یہی پر رہ گیا.
فیسیر رفاتن حکم،
پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے.
ویعلا،
اور پھیل جاتا ہے زمین میں.
ویرجعو کلون الى جوهر الاول. فسفر میشه فسفر، نمیدونم آهن میشه آهن تا آخر.
تو اس بدن کے اندر، بدن انسان کے اندر جتنے عناصر تھے، فسفورس، آئرن اور پتہ نہیں کون کون سے عناصر ہیں، وہ سارے عناصر زمین کے حصہ بن جاتے ہیں اور زمین میں جو جیسا تھا ویسے بن جائے گا. فاسفورس فاسفورس سی ملگا ایران ایران سی ملگا
تا اینجا داستان رو حضرت گفته. از اینجا به بعد داره سوال از یک جواب از یک سوال میده. خب حالا همه روح ها یکسان هم؟ این در روایت نیستا، ولی بیان حضرت طوریست که داره جواب این سوال رو میده. همه روح ها یکسان هم؟
اچھا حضرت نے بدر کے یہاں رہنے کے بعد روح کے پلٹنے کا تذکرہ تو کیا، اس کے بعد ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والا ایک سوال کا جواب حضرت نے اپنے کلام میں دے دیا ہے. وہ سوال یہ ہے، کیا سارے ارواح ایک طرح کے ہیں؟ سب انسان جب مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں یکساں پلٹتی ہیں، یا یہ کہ ان میں فرق ہے ارواح کے درمیان؟ اس کا جواب حضرت نے دیا ہے
با این جمله و تحرکت روح به نفس. حرکت روح دائر مدار خودته، اینطور معنا کنیم. حرکت روح دائر مدار خودته، اون منت، اون منت، اون خودت.
اب روح خوبه، یعنی اب روح حرکت تو کرے گی، لیکن روح کی حرکت کا تیز ہونا، ہلکا ہونا، آگے بڑھنا یا کسی مرتبے پر رک جانا، یہ موقوف ہے خود آپ کے اوپر کہ آپ جیسے تھے ویسے آپ کی روح کی حرکت ہو.
فما کان من نفس المؤمن فهو نور معین. خوب کچھ کنی،
اگر وہ نفس نفس مؤمن ہو تو اس نفس مومن کی روح روح معید ہے.
نور معید بالعقل، نور معید بالعقل.
ہاں یہ روح ایسا نور ہے کہ جس کی تائید عقل کے ذریعے سے ہوئی.
وما کان من نفس کافر فهو نار معید بالنوک. بالنوک
ہاں، بالنوک
بازی جریش انسانت عجیب.
اور جو اگر وہ مرنے والا اگر کافر ہے تو اس کی وہ روح آگ کے ذریعے سے تائید کی بازیگری اور شیطنت کے ذریعے سے اس کی تائید کی گئی ہے. اس کی روح نور نہیں ہے، نار ہے، اس کی تائید بازیگری اور شیطنت کے ذریعے سے.
فہذہ صورت نار منشأ شیطان.
تو یہ آگ کی صورت میں ہے.
فہذہ صورت نور،
لیکن مومن کی روح نور کی صورت میں.
حضرت فرمود والموت رحمت من الله لعباد المؤمنین و نعمت علی الکافرین.
حضرت نے فرمایا کہ جو مومن بندے ہیں ان کے لیے موت رحمت ہے، اور جو کافر بندے ہیں ان کے لیے موت نکبت ہے، بدبختی ہے.
پس طبق آیات و روایات ما منتقل میشه.
پس روایات اور آیات کے مطابق ہم سب پلٹائے جائیں گے.
اون بود معنوی ما که از شأن سماع بوده و آخرت بوده میره جای خودش.
ہمارا وہ معنوی حصہ، یاد ہے معنوی حصہ، یعنی انسان کا وجود دو خصوصیتوں سے بنا تھا نا، ایک مادی خصوصیت جو یہی پر رہ جائے گی، ایک معنوی خصوصیت جو کہ روح ہے وہ چلی جائے گی، وہ سفر کرے گی، آگے بڑھے گی.
خب این روح رو برای معنا کنیم، این چیه؟
یہ جو بود معنوی ہے جس کا نام آپ روح رکھتے ہیں، یہ روح کیا چیز ہے؟
میتونی دیا نا؟
کیا اسے بیان کیا جا سکتا ہے؟
14 قرن قبل اسلام آمده یک فرمان رو داده.
1400 سال پہلے اسلام نے ایک فرمان صادر کیا ہے
و گفته یسألون اکن نرو قول روح من عمر رب رو فما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یادتون باشه بگر به هر جا که برسی نمیتونی به حق این برسی.
پیغمبر سے پوچھا گیا تھا روح کے بارے میں، اور وحی نے جواب دے دیا کہ تم سے روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ امر رب ہے، امر رب ہے، یہ بھی مبہم جواب ہے. اور اس کے بعد فرمایا وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو معلومات دیے گئے ہیں، جو علم دیا گیا ہے وہ محدود ہے، اس محدود علم کے ذریعے سے حقیقت روح کو نہیں سمجھ سکتے ہو.
بین راز نهفته و این سر مگو کسی پی نخواهد.
اچھی تعبیر ہے، اس پوشیدہ راز تک اور اس سر مگو تک، مگو یعنی نہ کہا جانے والا سر، ٹھیک ہے، یعنی وہ سر کی جو اصلاً بیان نہیں کرنے کے لیے ہی سر سری طور پر رکھا گیا ہے، اس تک فکر بشر نہیں پہنچ سکتی.
ان نرسیدن فکر به اینجا مربوط اون زمان نیست، این زمان هم.
اچھا، جو فکر بشر حقیقت روح تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ نہ پہنچ سکنا آج سے 1400 سال پہلے کے انسانوں کے لیے ہی نہیں تھا، آج کے انسانوں کے لیے ویسا ہی ہے.
امروز ہم بشر به حقیقت ماهیت روح پی نبرده.
جو حقیقت روح ہے، کنه روح ہے، اس تک بشر نہیں پہنچ سکتا.
اون زمان علمشون قلیل بود، امروز هم قلیل ده.
کنح روح کی شناسائی کی نسبت علم بشر ہمیشہ قلیل ہے، اس زمانے میں بھی قلیل اور آج بھی علم بشر قلیل ہے.
و به این مطلب در کتب روانشناسی روانشناسان اروپایی به کرات و مرات اذعان شده،
اور اس بات کے اوپر کہ روح کی حقیقت کو فکر بشر درک نہیں کر سکتی ہے، مغربی دانشوروں نے جو کہ علم نفسیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ تکرار کیا ہے کہ روح کی جو حقیقت ہے اس تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے.
ایک آقای ہست دکتر اوستاس چسر، انگلیسی ہے،
ایک انگریز دانشور ہیں، ان کا نام اوستاس چسر اگر صحیح کہہ رہا ہوں،
پزشک و روانشناس،
یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور سائیکولوجسٹ بھی ہیں.
یہ کتاب داره به نام رشد و زندگی،
انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے، اور ترجمہ اس طرح سے کہ رشد اور زندگی، اس نام سے رشد اور زندگی کے نام سے ترجمہ ہوا ہے. اس کتاب میں کچھ لکھا ہے،
در اونجا راجع به روح حرف زده مفصل.
تو اس رشد اور زندگی میں روح کے بارے میں اس ڈاکٹر نے مفصل گفتگو کی ہے.
میگه بعضی ها گفتند که مجموعه اعمال ماشینی مغز ما من یا خود رو تشکیل میده.
بعض کا خیال یہ ہے کہ جو ہماری دماغ کی میکنیکل وجود ہے، یہ انسان کے خود کو، جو خودی کہتے ہیں نا، اس کو تشکیل دیتے ہیں.
این همون حرف ہے، آہاں اون آمار بنا
شبیہ ہماری، یہ مادی تفکر ہے جو اس طرح کہتے ہیں.
بعد میگه ادیم میگن که نه، در وجود ما یه حقیقتی وجود دارد به علاوه این مغز و یه جرقه،
عجب،
یه جرقه مرموز، خوب گوش کنید، جرقه مرموز
که کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر دماغ اور دماغ کی جو میکنیکل خصوصیت ہے، اس کے علاوہ ایک جرقہ کہتے ہیں، مثلا جیسے بجلی کی چمک جیسے نہیں ہوتی ہے، ایک چمک کی طرح سے خصوصیت ہے، وہ مادی نہیں ہے.
کہ وقت مرگ این خصوصیت جرقه خارج میشه،
انسان جب مرتا ہے تو یہ خصوصیت چلی جاتی ہے،
بعد
یہ خاص چمک ہے جو چلی جاتی ہے.
بعد ادامه میده، چرا که می دانید فلاسفه بزرگ در باره روح و ماهیت آن و محل آن در بدن و همچنین این که روح از بین رفتنیست یا جاودانی زیادی هم میشه زیاده هم میشیدن
زیاده
هم
دانشمندان
فلاسفه
پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ فلاسفی حضرات اور دانشوروں نے روح کے بارے میں
روان شناسان دانشمندان فلاسفه راجع به روح خیلی اندیشیدن
ڈاکٹر حضرات اور سائیکولوجسٹ حضرات اور فلسفی حضرات روح کے بارے میں بہت کچھ سوچ چکے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں
بعد میگه هنوز هم دارن فعالیت میکنن فعالیت میکنن
روح کے بارے میں روان کیا کہتے ہیں تلاش اور جستجو تو ہے اب بھی ہے
خب اما میگه در سالهای اخیر بسیاری از متفکرین تصمیم گرفتن آن را از نظر دیگری مورد مطالعه قرار دادن یعنی مقصود دیگه کار به روح نداشته باشن اون حقیقت نداشته باشن چون میگه ما راهی بر اون نداریم
کہتے ہیں کہ ان آخری سالوں میں متفکرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حقیقت روح تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں لہذا مغز ہی کے بارے میں تلاش کیا جائے
چرا؟ چون مسئلہ روح بسیار پیچیده و مهمه دستی برش نداریم
جتنے بھی دانشور آگے بڑھے روح کے راز کو سمجھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا لہذا کہتے ہیں لاسائی لا حاصل کا کیا فائدہ ادھر نہ جائیں بلکہ مغز کی کارکردگی پر غور کریں
بعد گفتن ها ما کاری به خود روح دیگه نداریم بگذاریم کنار
تاکہ خود روح سے ابھی ہمارا کوئی کار نہیں ہے اسے چھوڑ دیں
بیاییم راجع به ذهن یعنی حافظه کجاست چی کجاست و باعث روانی مجموعی احساسات عقاید و افکار به کنجکاوی بپردازیم
همه ذهن کے بارے میں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ذہن کا کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر حفظ کا کام انجام پاتا ہے کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر احساسات پلتے ہیں کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر جذبات انسان میں وجود میں آتے ہیں کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر تعقل اور تفکر وجود میں آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں
یادمان باشد کہ به دنبال سریابی و کشف راز مگو نخواهند بود
اچھا یہ اس ڈاکٹر کا قول اس لیے نقل کیا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روح ایسا سر ہے کہ خدا نے جان بوجھ کے اس کو مگو بنائے رکھا ہے
حالا
اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے
ہر چی کے باشد خاری نداریم
یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی
ان بین الناس دفن قلبین به دیگه به اینا ما کار نداریم هر چه بگن بگن دیگه ما برمیگردیم به آیات روایات به اونا کار داریم
تا فلسفی حضرات روح کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں کہیں ان سے ہمیں سر و کار نہیں ہے
میداریم منتقل میشه
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا ہے
حالا میریم سراغ امام صادق سلام بارے خستتون نمی کنیم یا امتا چون من خودم می ترسم یه موقعی باعث خستگی بشم انا ابی عبدالله علیه السلام قال الروح لا یوسف بسقد ولا خفه الروح لا یوسف بسقد ولا خفه وزن نداره توزیع نمی شود
امام صادق علیه السلام نے فرمایا روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے حلقہ کہا جائے یا وزنی کہا جائے یعنی وزن اور خفت کے اوصاف سے ان کے لئے وصف نہیں لایا جا سکتا
پوچھ کنید یا خود امکان نزدیک بشیدہ وہی جسم رقیق البس قالبا کثیفا جسم رقیق البس غالبا کثیفا آها یه جسم رقیق است که وزنی ندارد اما این بدن تو را به شکل پوشش و لباس برای خودش انتخاب کرده.
روح ایک رقیق جسم، رقیق جسم خود رقت کیا چیز ہے؟
یادتون باشه
رقت یعنی وہ کہ جو جس قسم کے قالب میں ڈھالیں گے اس میں ڈھل سکے، جیسے پانی رقیق ہے.
نہیں لایو صفا بسرق ورا خفه
کسر ہے
خب این یه
نه رقت آگی چیز نامرئی، اونطور معنا کنید چیزی که نامرئی. نامرئی چرا چون لا یوسف و به سقلن ولا خفه چون چنینه، اما یک حقیقتیست.
خب
اینطور معنا کنید.
بہرحال جیسے آقا فرما رہے ہیں میں اسی کا ترجمہ کروں بہتر ہے کہ ایک نامرئی چیز ہے جس کے لیے نہ وزن ہے نہ کفت، اور اس کو بدن کا لباس پہنایا گیا ہے. لفظ رقیق امام صادق نے استعمال کیا.
انتا اینجا سائل سوال میکنه، قیله افلیت لاک رو، آیا رو متلاشی میشه مثل بدن؟
پوچھنے والے نے امام سے پوچھا کہ کیا روح بھی متلاشی ہو جاتا ہے
بعد خروج ہی عن قالب ام لباسه؟ به تعبیر من
کہ قالب سے روح کے خارج ہونے کے بعد، جسم کو قالب بنایا تھا نا، تو جسم سے روح کے خارج ہونے کے بعد جس طرح جسم متلاشی ہوتا ہے روح بھی متلاشی ہوتی ہے.
ام هو بقا،
یا یہ کہ روح باقی رہتی ہے؟
قال بل هو بقا الى يوم ينفخ في الصور.
اس کے بعد
بل هو بقا الى يوم ينفخ في الصور.
چرا آیت ذکر
کرتے ہیں؟ اونجا ذکر ہے، اونجا بات خاص ذکر ہے
کہ فرمایا کہ یوم نفخ صور تک باقی ہے.
درست این معناش قایت به اونجا این بچه تا اونجا هست، نگران نباش. خب این شاید جواب این فلاسفه الهی باشن که میگن در دهان نداره برای قیامت رو قبول دارن. شاید شاید نمیخوام اسناد بدم تمام شاید نمیدونم من نسبت نمیدم. خب این تا اینجا پس روح چی شد؟ روح چی شد؟ آهان لا یوسف و به سقل و لا خفه، جسم رقیق که قالب تو رو لباس خودش کرده.
پس امام صادق علیه السلام نے روح کے بارے میں کچھ بتا دیا، کچھ وہ یہ کہا کہ جسم رقیق ہے، اس کا لباس بدن ہے، یعنی بدن انسان کو اس کے لباس بنایا گیا ہے، اور جب موت آتی ہے تو بدن منتشر ہو جاتا ہے اور یہ روح منتشر نہیں ہوتی بلکہ یہ باقی رہتی ہے.
انسانیت
اتنی بتا دی،
پس این منتقل می شود
اور یہ روح منتقل ہوتی ہے.
از اینجا می خوام وارد یه حرفی بشم، یه خورده دقیق تر از حرف قبل می خوام.
یہاں سے میں ایک بات ایسی آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ باتوں کے نسبت دقیق دقت طلب ہے.
و اون این که آقا ما یه عنوان روح داریم، بعضا هم در قرآن داریم روح القدس، این چیه؟ اون لغات سلولا یادتون باشه، گفتم پرویش دارم.
اچھا اس روایت میں، اس امام صادق کی پہلی والی روایت میں بھی روح القدس کا نام تھا نا، یہ پلٹتی ہے روح القدس کی طرف، اور قدس العلا قدس العلا کی طرف پلٹتے کہا تھا. اب ہم آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہے روح، ایک ہے روح القدس، یہ دو تعبیریں کیوں ہیں؟ اور دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا؟ اور اگر دو ہیں تو وہ کیا ہیں؟
این جلسات باید جلساتی باشه که بستر دید ما رو نسبت به این مباحث توسعه بده.
بہت خوبصورت آنه فرمایا کہ یہ ہماری جو علمی نشستیں ہیں، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یہ نشستیں ایسی نشستوں میں تبدیل ہو جائیں کہ معارف دینی نسبتاً ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ بیان کیے جائیں.
کہاں تو وہ سے ہوں
یعنی جتنا ہم سے ہو سکے.
خب حالا کہ آبا روح رو فی الجملے حضرت صدق بیان کرده، این روح القدس هم بگید ببینید چیه.
تو روح کے بارے میں امام صادق نے کچھ خصوصیتیں بتائیں، کچھ خصوصیتیں، اور وہ اشارے ہیں کہ ذہن رسا رکھنے والوں کے لیے وہ پہنچ جائیں گے.
اینجا
روح القدس کیا ہے؟
اینجا داوری کے در این زمین بسیار مشکل ہے.
یہاں روح اور روح القدس کے درمیان فرق کو سمجھنا اور فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے.
بین علماء مفسرین فیلسوفان حرف اوغا
علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان، اہل فلسفہ کے درمیان بہت سارے اقوال ہیں،
تضارب آرا و اقوال
اور طرح طرح کے آرا، آرا رائے کی جمع، طرح طرح کی رائےیں اور طرح طرح کے نظریات ہیں.
بنا ندارم چیزتون کنم، فقط یک تضارب رو براتون میگم.
میں نہیں چاہوں گا کہ وہ تمام نظریات آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ مشوش ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا کہا، ایسے وہاں تک نہیں پہنچ جاؤں گا، لیکن دو چیزیں میں بیان کروں گا.
بعضاً هم شما میبینید در شبهای قدر که میشه آقایان بر منبر مینشینند و خطابه میخوانند و روح الامین چی است و نمیدونم از جبرئیل بزرگ با اعلی مرتبه تر است و جبرئیل است و چیز دیگر است، کلا ماشاءالله حرف میزنند.
شبهای قدر میں تنزل الملائکت و روح، جب وہ روح پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہوں گے. آپ کچھ حدیثیں کچھ لوگوں نے بیان کیے ہوں گے کہ روح سے مقصود ایک ملک ہے جو جبرائیل سے مرتبے میں بڑا ہے.
میخوایم همه اینها رو انشاءاللہ ظرف نیم ساعت بگیم براتون، تمام بگیم اگر خدا توفیق بده.
کہ روح، روح القدس، ان کے بارے میں انشاءاللہ میں چاہوں گا آدھا گھنٹے میں، خدا نہ اگر توفیق دی تو بیان کروں گا انشاءاللہ.
یادتان باشد مباحث دقیق با،
لیکن اپنے ذہنوں کو تیار رکھو.
فحول مختلف شدن،
جنہوں نے علمی میادین میں عمریں گزاری ہیں ان کے افکار مختلف ہیں.
بعضی ها گفتن آقا
مشکل بات ہے،
روح الامین جناب جبرائیل ہے.
بعض نے کہا کہ روح الامین، روح الامین کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں،
یا روح القدس، روح القدس جناب جبرائیل ہے.
ہاں یہ حرف ہوئی ہے.
بله بله.
اور روح القدس بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ روح الامین یا روح القدس، اس سے مراد اور مقصود حضرت جبرائیل ہے.
بعضی ها گفتن آقا نه اینطور نیست،
بعض کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، روح القدس یا روح الامین جبرائیل نہیں ہے.
نه اینچنین نیست. چرا؟ چون حقیقت روح ریح متردد است، اون شبیه اونی که در روایت هست
چون ریح متردد.
آره آره آره، جا به جا میشه ظریف و لطیف و دیدنی هم نیست.
بده روح کی حقیقت وہی ریح ہے، ریح سمجھتے ہو؟ ہوا.
ہاں ہوا،
جیسے ہوا ادھر ادھر ہوتی رہتی
ہے
کہ اس کے لیے وہی شاید رقیق کے معنی بھی اسی طرح کے ہو.
و جبرائیل چنین ہویت و ماہیت نداره که،
اور جبرائیل اس طرح کے نہیں ہیں، لہذا روح، روح القدس سے مقصود جبرائیل نہیں ہو سکتے.
اگر میبینید بعضی از جاها روح القدس تطبیق بر اطلاق بر جبرئیل شده از باب تشبیهه.
اگر کہیں پر کسی روایت میں روح القدس کی تطبیق حضرت جبرائیل پر کی گئی ہے کہ روح القدس یعنی جبرائیل تو وہ تشبیہ کے طور پر ذکر ہوا ہے،
چون روح سبب حیات جسمانی ہے و جبرائیل با آوردن وحی سبب حیات معنوی ہے و لذا بهش گفتن روح القدس.
یعنی روح بھی سبب حیات ہے اور حضرت القدس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. نہ، ہم کہاں اور روح القدس کی حقیقت کہاں؟
که این روح ویژه است، ما اون روح رو هم چه به ما دادن ما اون رو نشناختیم.
وہ روح جو ہمارے اندر ہے وہ درجے کے اعتبار سے بہت کم ترین درجہ ہے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علم نہیں رکھتے ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو روح القدس جو روح مخصوص ہے اس کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟
حالا خوب بجھونے روح القدس،
لیکن خواص اور آثار بیان کریں گے زیادہ سے زیادہ. یہ کہ
روح القدس یک معنای جامعی دارد.
روح القدس ایک جامع معنا ہے.
آقا اون معنای جامع رو برامون بگید.
وہ جامع معنا کیا ہے ہمیں بیان کریں.
معنای جامع اینه،
وہ جامع مانا یہ ہے،
روح القدس یک حقیقت نوری و یک واقعیت قدسی است.
روح القدس ایک نوری حقیقت اور ایک قدسی واقعیت ہے
که خودش از هر عیب و نقصی مبرست.
کہ وہ نوری حقیقت اور قدسی واقعیت ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے،
به هر جا هم که تعلق بگیرد، هر مرکزی که محبت او بگرد از عیب و نقص مبرا میشه.
اور یہ روح القدس جس کسی سے بھی مربوط ہو جائے، جس کسی سے بھی تعلق رکھے، وہ بھی ہر عیب و نقص سے پاک ہوتا ہے.
گوش کنید، معنای جامع دارد. معنای جامعش این است: حقیقتی نوری، واقعیتی قدسی، مبرای از هر عیب و نقص، در هر جایی که قرار گرفت و هر محبتی رو که پیدا کرد او رو هم از عیب و نقص مبرا میکنه.
دوباره تکرار کرده تا که ذهن میں بیٹھ جائے. ایک نوری حقیقت، ایک قدسی واقعیت جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جس کسی سے بھی اس کا تعلق ہو اس کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک کر دے.
این حقیقت مصادیق داره.
اچھا، یہ ایک حقیقت ہے. ہاں، حقیقت شخص کے علاوہ ہے، ذہن میں رکھیے. اس حقیقت کے کئی مصادیق ہیں.
یکی جبرائیل ہے.
کیا بات، اس حقیقت کے مصادیق مختلف میں سے ایک مصداق حضرت جبرائیل ہے.
یکی شب خود پیغمبر اکرم ہے.
اور اس کا ایک اور مصداق خود وجود مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
انشاءاللہ در روایاتی که خواهیم گفت که این روح الامین با پیغمبر آمد، در خدمت پیغمبر، با پیغمبر و تاخر،
که انشاءاللہ هم بیان کریں گے که روح الامین پیغمبر کی خدمت میں آئے، و جب آئے تو آخر تک ساتھ رہے، دونوں میں جدائی نہیں تھی، ساتھ رہے. پس وہی حقیقت ہے.
پس روح الامین، یہ روح القدس یک حقیقتی است جامع.
پس روح القدس ایک حقیقت ہے، فرد کی شکل میں نہ دیکھیں روح القدس کو، فرد نہیں ہے، ایک جامع حقیقت ہے.
مصادیق متعدد دارد، منتها این مصادیق به هم پیوسته است. پیغمبر پیوسته به جبرئیل، جبرئیل پیوسته به پیغمبر.
کیا بات ہے، اس کے مصادیق مختلفہ ہیں اور وہ مصادیق مختلفہ بھی منتشر نہیں ہیں، مصادیق مختلفہ پیوستہ ہیں. یعنی جبرائیل پیغمبر کے ساتھ ہیں اور پیغمبر جبرائیل کے ساتھ ہیں. دونوں میں جزئیت اور جدائی نہیں ہے.
بعضی ها حالا میخواییم قول آقایون رو نقل کنیم، ولی دیگه انشاءالله این برای هفته بعد طلبتون باشه، ببینیم چجور میشه. اینجا دیگه از اون بحثاییست که چیزهایی در اینجا خواهد آمد انشاءالله که خیلی از مسائل حل بشه. خب این تا اینجا امیدوارم فقط خسته نشید، حق هم داری خسته بشید
انشاءالله. یه باتن حضم ہو سکیم اور آپ کے حافظے کے اوپر اور آپ کے ادراک کے اوپر بوجھ نہ بن جائے انشاءالله.
خسته کننده از حق شده انشاءالله. منم طوری بیان میکنم، من خیلی سعی میکنم راحت حرف بزنم ولی نمیشه بیشتر.
چشم دل سے دیکھ لیتا ہے
و گفتیم که
عزرائیل اعوان دیده میشن.
جناب عزرائیل اور اس کے همکار نظر آجاتے ہیں.
بحثایی رو در اونجا داشتیم که دیگه حالا تکرار میکنیم.
جناب عزرائیل اور ان کے همکاروں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں کہ وہ ہو چکی اور ابھی تکرار نہیں کرنی.
گفتیم چی رو اخذ میکنن و منتقل میکنن؟ جان را، روح را.
یہ بھی بتا دیا کہ چار مختلف مکاتب فکر آپ کے سامنے پیش کیے گئے.
مادیون
مادی
و منکرین ما برای طبیعه.
مادی نقطه نظر سے دیکھنے والے لوگ جو کہ ماورا طبیعہ کے منکر ہیں.
فلسفه الهی
اور دوسرا مکتب فکر فلسفی حضرات میں جو الهی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں.
که موحدند
جو توحید کے قائل ہیں.
ماورا طبیعت رو هم قبول دارن.
یہ الهی فلسفی ماورا طبیعت کو بھی قبول کرتے ہیں.
اما اینها دو قسم میشن.
لیکن یہ فلسفی خود دو قسم ہیں.
ادهی که میگویند روح مجرد است و باقی.
یہ جو الهی فلسفی جو دو طرز تفکر رکھتے ہیں، ایک طرز تفکر ان کا یہ ہے کہ روح مجرد ہے
و باقی
اور مرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ باقی رہنے والی چیز ہے.
برایش برهانا مقامه میکنن
اور روح کے تجرد اور بقا پر دلائل بھی ان کے پاس ہیں.
عده دیگر از فلاسفه روح جن و الهی و ماورا و طبیعی هستند که میگن ادلهی که آقایان اقامه میکنن که فایت نمیکنن. در این حال میگویند ممکن است در آینده علم به جایی برسد که قبول کنند.
یه لوگ که این اچھا ہے جو دوسرا طرز تفکر رکھتے ہیں وہ بھی الہی ہیں، فلسفہ الہی کے قائل ہیں، ماورا طبیعہ کو مانتے ہیں، موحد ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ روح کے تجرد کے قائل ہیں، روح کے دوام کے قائل ہیں، ان کی دلیلیں ناکافی ہیں. ان دلیلوں سے بقاء روح اور دوام روح سمجھ میں نہیں آتی ہے.
و مکتب چهارم هم مکتب انبیاس.
یہ تین طرز تفکر، مادی فلسفہ رکھنے والوں کا طرز تفکر، الہی طرز تفکر رکھنے والے فلسفی حضرات کے یہ خود دو قسم کے ہوئے، یہ تین مجموعاً. اور چوتھا مکتب انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کا مکتب ہے.
حالا ما بنا نداشتیم که حالا وارد اون مباحث بشیم و وقت شما رو بگیریم.
ہاں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ چار طرز تفکر ان کے معنی کیا ہیں، دلیلیں کیا ہیں، کس کی دلیل صحیح ہے، کس کی دلیل غلط ہے، اور ان کو اگر چھیڑتے اس طرح کی بحث کرنے پا جائے تو بہت وقت لگ جاتا ہے.
جشم انجانی سنسار پر
اور پھر ان بحثوں کو چھیڑنے کے لیے محل بھی یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے کسی دانشگاہ کی ضرورت.
وہ خودش رشتہ های تخصصی داره،
وہ فنی باتیں ہیں،
باید اونجا ها بحث بشه، به شکل موضوعی داره بحث میزنه.
ہم یہاں جو کچھ بحث کر رہے ہیں وہ بطور اصل موضوعی آپ قبول کریں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں، ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں.
تا رسیدیم به اینجا که مکتب انبیا تماما از آدم تا خاتم و تا آخر به این معارف آیدند که روح منتقل می شود، باقی است و باقی خواهد ماند.
خدا کے نمائندے چاہے وہ نبیوں کی شکل میں ہو یا اماموں کی شکل میں ہو، سب نے یہی تعلیم دی ہے کہ روح انسان کے مرنے کے بعد فنا پذیر شے نہیں ہے بلکہ یہ باقی رہتی ہے اور اس عالم مادہ سے منتقل ہو کر ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جاتا ہے.
خب این تقریبا محصل تقریبا سه هفته بعد تقریبا
یہ آج آغاز کلام سے ابھی تک جو کچھ کہا گیا یہ تین ہفتے جو گفتگو ہوئی ہے یعنی تین اتوار ان کا محصل و خلاصہ
اینایی که عرض میکنیم تکرار میکنیم مال این است که مسیر بحث از دست تو خارج نشه.
یہ میں نے آج تکراراً پچھلے درسوں کا خلاصہ اور سمری بیان کیا یہ اس لیے کیا کہ سلسلہ بحث آپ کے ہاتھ میں رہے کہ ہم کہاں پر چل رہے ہیں.
یہ کار شاید اوغلائی ہم باشی شما این سریالا رو ببینید
پچھلے قسطوں کا خلاصہ بھی دیکھا یہ وہی چیز ہے.
خب حالا میخوایم وارد بشیم که آقا همه این حرفا رو برای ما خلاصش کنید خلاصه بگید ببینید چیه. سوال داریم روح چیه؟ یک آیا همین یکیه یه چیز دیگه هم داریم؟ در قرآن ما یک عنوانی داریم به نام روح یه عنوان هم داریم به نام روح القدس. یادتون باشه
پچھلے هفته آقا سلسله کلام کو روح تک پہنچا دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ روح کیا چیز ہے. اس حوالے سے آقا نے بیان کیا تھا کہ روح کی حقیقت اور کن کو تو سمجھا نہیں جا سکتا ہے البتہ روایات اور احادیث میں ان کی کچھ روح کی کچھ خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں.
یاد من باشد چه این روح القدس روح ویژه است روح خاص یا بخواد روح برتر اب نداره هر چی میگه جو ویژه یا ویژه دعوا نداره شده.
تو ابھی آقا نے جو اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا اس کا ترجمہ بھی ہوا نہیں تھا ابھی کہہ رہا کہ روح کیا چیز ہے روح القدس کیا چیز ہے یہ سوالات ہیں کیونکہ روایات میں ہمیں روح القدس کا لفظ بھی ملتا ہے تو روح القدس کیا چیز ہے دوسرے مرتبے میں جو آقا نے بیان کیا وہ اس کا جواب ہے. روح تو وہ جو کہ انسانوں میں پائے جانے والی ایک مجرد حقیقت روح القدس ایک مخصوص روح ہے.
خواهی اسمشون در روح برتر روح ویژه روح خاص نمیتونم هرچی میخوای اسمشو بگذاری بگذار ما سر این حرفا خیلی دعوا نداریم.
خب روح القدس کے بارے میں نام آپ کچھ ہی رکھیے آپ کو اختیار ہے روح برتر کہیے روح مخصوص کہیے
اینجا
جو بھی نام رکھیں نام میں اختلاف نہیں ہے لیکن بہرحال روح القدس ایک منفرد اور ممتاز شے
اینجا معرکی آرائے خیلی حرف زدن ما اگر بخواییم متعرض اون حرفا بشیم خیلی طولانی خواهد شد.
روح القدس کی تفسیر اور تبیین کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ ان سب کو ہم نہیں بیان کر سکیں گے.
ہفتے گذشته ما یک تضارب آرائی رو براتون نقل کردیم که چقدر شدید عمر رو حمله کرده بودیم.
یاد ہوگا کہ
آروسی در روح المعنی
کہ مثلا جبرائیل کیا چیز ہے روح القدس کیا چیز ہے روح کیا چیز ہے اس میں کچھ اختلاف نظر سامنے آیا تھا اور جناب آروسی کس طرح سے حملہ آور ہوئے تھے پھر آبا نے آروسی کو جواب دیا تھا. یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گی اچھے طالب علم یاد رکھتے ہیں.
خب اینا بماند برمیگردیم به یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب ما به واقعیت او هیچ کاری نداریم نمیتونیم در اونجا وارد بشیم. گفتیم که دانشمندان هم گفتن فعلا ما نمیتونیم در اون معرض که وارد بشیم و کار ما هم نیست کار اونا هم هست.
آیت کی طرف آوان اشاره کیه اس آیت میں ہے کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہو کہ یہ امر رب ہے اس کے بعد فرمایا وَمَا اُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. اس کم سرمایہ علمی کے ذریعے سے حقیقت روح تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے, آج بھی ناممکن ہے, اور آج کے دانشور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم حقیقت روح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں.
ہفتے قبل براتون عبارات بعضیشون رو خوندیم اگر یادتون باشه.
کچھ دانشوروں کے آرا, کچھ بعض سائیکولوجسٹ حضرات جو سائیکولوجی میں مہارتیں رکھتے ہیں, ان کے نظریات بھی پچھلے درس میں بیان ہوئے.
خب اما ما گفتیم که یه معنی برای روح القدس میکنیم, کار به حقیقتش نداریم. یادتون باشه ما هم خودمون رو نشناختیم تا جلسه به اونجا, کار به حقیقت نداریم. میخواییم یک تصویری از رو داشته باشیم اجمالا
شبونیش میشه
بله
که هم روح که بارے میں کچھ بیان کریں گے, خصوصیات روح بیان کریں گے. حقیقت روح کو سمجھنا وہ ممکن نہیں ہے, ہم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, تو روح کلی کی حقیقت کو سمجھیں گے.
اون روح رو دانشمندان اروپایی آمریکایی گفتن جرقه مرموز که از بدن می رود. ما نمیدونیم.
بعض ایک ڈاکٹر کا قول ہمیں پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ روح ایک چمک ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, ایک مرموز چمک, پر اثرات چمک. یہ پر اثرات کیا چیز ہے؟ خود اس نے بھی مبہم رکھا کہ ایک مثلا چمک ہے کہ ختم ہو جاتی ہے.
تا چه رسد به روح القدس که روح خاص ہے. اما یہ معنی براش میکنم,
روح القدس تو اس سے بھی خاص روح ہے, اس کی حقیقت تو کوئی کیا سمجھے گا.
یک معنی براش میکنم. اینم یادتون باشه که بنده اسناد به قرآن نمیدم. یه برداشته برداشته
هم ایک روح القدس کے بارے میں ایک معنی بیان کریں گے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ معنی میں بیان کر رہا ہوں یہ معنی اس کے نسبت میں قرآن کی طرف نہیں دے سکتا ہوں, اور یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے.
تو خودش منگو دے ما اوتی تو من علم الا قلیلا,
چونکہ قرآن ہی نے خود کہا ہے کہ تمہیں بہت کم دیا گیا ہے.
یادتون باشه
میں قرآن کی طرف نسبت نہیں دوں گا, البتہ جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے وہ یہ نہیں کہ قرآن یہ کہا ہے.
روح القدس چیه؟ معنا کردیم وجودی نوری و حقیقتی قدسی. یادتون باشه وجودی نوری و حقیقتی قدسی که خود از هر عیب و نقصی مبرا, هر جایی هم که نزول آمد فرود آمد او را از عیب و نقص مبرا میکنه.
اگر ممکن ہے تو لکھی یہ بار بار ملنے والی چیزیں نہیں, کہ روح القدس ایک نورانی وجود ہے اور ایک قدسی حقیقت ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ خود ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, اور یہ روح القدس جس سے تعلق رکھتا ہے اس متعلق کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک رکھتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے.
معلوم شد این معنی یادتون باشه حقیقت سی نوری واقعیتی قدسی که از هر عیب و نقصی مبراست, هر جا هم که جایگاه او شد محبت او شد او هم از عیب و نقص مبرا میشه.
خود هر عیب و نقص سے پاک ہے, اور جو بھی اس کا محل نزول ہے, جو بھی اس کا متعلق ہے, جس ذات سے بھی اس نے تعلق رکھا, اس ذات کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک کر دیا.
بر این معنایی که روح القدس نام کلیشه در آیات روایات مصادیق ذکر شده.
اچھا اس مطلب کو بھی اچھی طرح سمجھو, یہ روح القدس ایک حقیقت کلی ہے, فرد نہیں ہے, ایک حقیقت کلی ہے. روایات اور آیات میں اس حقیقت کلیہ کے لیے مصادیق ذکر ہوئے ہیں.
و یادتان باشد این مصادیق به هم پیوسته است و خیلی از هم جدا نیست.
اچھا
یعنی تغایر ندارند. من منظورم اینه.
تورسی بدنی باتیں ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو اشارہ کریں تاکہ اس جگہ پہ وضاحت کریں. حقیقت کلیہ ہے، روایات اور آیات میں اس کے مصادیق ذکر ہوئے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو بتا دیں تاکہ سمجھائیں کہ کہاں پر مشکل ہو گیا. اچھا آگے بڑھیے. اس کے مصادیق مختلف ہیں، یہ سب مصادیق ہیں، لیکن یہ مصادیق آپس میں متباین ہیں. روح القدس حقیقت کلی ہے کہ اس کے مصادیق آیات اور روایات میں ذکر ہوئے ہیں، اس کے مصادیق آپس میں متباین نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں.
خوب مستاق اول، خوب گوش کنید. مستاق اول گفتم که بعدا هم برای شما در شبای نظر میگم، فرشته‌ای برتر اجلا اعظم از جناب جبرئیل و میکائیل.
اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق، ایک برتر بلند مرتبہ فرشتہ حتی حضرت جبرائیل سے، حضرت جبرائیل سے بھی بلند مرتبہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کا تذکرہ شبہِ قدر میں آتا ہے.
کہ این فرشتہ برتر، خوب گوش کنید، کہ این فرشتہ برتر، این ملک خاص، این موجود بر این کارش تأیید، پشتیبانی، معیت با رسول الله و ائمه طاهرین
کرد.
حضرت رسول الله کے ساتھ میں اور ائمه طاهرین علیہ السلام کے ساتھ میں.
مفسرین دو آیه را برای تایید حرفشون آوردن.
اهل تفسیر میں دو آیتیں اس بات کی تایید کے لیے ذکر کی ہیں.
یک یسالون کان روح الروح من امر رب، همون میگه یا همون هر اینو میگه
که ایک آیت یہ ہے کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کہو کہ یہ امر رب ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ امر رب وہی فرشتہ برتر،
یعنی این روح در آیه ملک جان تو نیست، اون ملک برتره. قل روح من امر ربی،
پوچھنے والے نے بھی انسان کے بدن میں موجود اس روح کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس روح کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کا جواب بھی امر رب کہہ کر دیا گیا ہے.
آہاں وَكَذَالِ آئِدُ وَمْ وَكَذَالِكَ اوحینا الیک روحا من امرنا. این امراض به همونه، این معناش این جانی نیست که به تو داده که گفته نفخت و فیه من رویا، یه چیز دیگه است، اون چیزیست که ما پیغمبر اکرمه. بله روحا من امرنا.
و دوسری آیت یه کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے تمہاری طرف مرموز طریقے سے بھیجا ایک روح کو جو کہ ہمارے امر میں سے. یہ وہی روح ہے جو تائید پیغمبر کے لیے نازل ہوتا ہے.
این رو گفتن آئی اون معنی کی کتر بیادتون باشه، وجودی نورانی و قدسی که خودش از هر عیب و نقصی مبراست. این یادتون باشه به هر جام که تعلق گرفت اونجا را از عیب و نقص مبرا میکنه. این یادتون باشه.
اچھا روح القدس کی جو تعریف کی گئی اس کو ذهن میں رکھیے گا.
اینجا دقیقا
بوله نہیں،
این معنی همیشه یادتون باشه،
نورانی موجود، ایک قدسی حقیقت جو هر عیب و نقص سے پاک ہے، جس سے بھی تعلق رکھے اس کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک کر دیتا ہے. یہ وہی روح ہے.
گفتن برتر از جبرائیل،
اور یہ روح جبرائیل سے مرتبے میں بلندتا ہے.
گفتن و اون معنی یادتون باشه آخر بهش رسیم.
معنی روح القدس،
بله
روح القدس کا جو معنی ابھی بیان کیا گیا اس کو اپنے پاس رکھیں، بولے نہیں.
دو گفتن آقا نه، مراد از روح القدس خود جناب جبرائیل.
یہ ہے کہ نہیں روح القدس خود حضرت جبرائیل ہیں.
از کجا میگید آقا؟ الزمام دایر هم
این
نتیجه رو میدی
که
یادتون باشه اینا این حرفای خود دایران برای خسته کننده نتیجه دایر هم این الزمام دایر هم این نتیجه رو میده.
یه جو دوسری رایه که حضرت جبرائیل ہی روح القدس ہیں. یہ رائے اس کے لئے دلیل کیا ہے؟
قول
دو آیتوں کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو یہ نتیجہ دیتا ہے.
قول نزل روح القدس من رب بکبرها نزل نزل قرآن روح القدس من رب بکبرها.
یہ
بس واسطه بیان روح القدس ہے. حالا شما از کجا میگی آ روح القدس جبرئیله؟ قل من کان عدو بل جبرئیل فانه نزل و علی قلبک باذن الله. اینا نزل
ایک دو آیتیں دیکھیے. پہلی آیت نے بتا دیا کہ اس قرآن کو خدا نے روح القدس کے ذریعے سے نازل کیا تمہارے اوپر. دوسری آیت نے بتا دیا کہ جو جبرائیل کا
دشمن دشمنان جبرائیل اومدن سراغ تو بهشون بگو انه نزله علی قلبک باذن الله. بابا جبرائیل نازل کننده قرآن باذن الله نده. داستانشو میگم برات.
دوسری آیت یہ ہے کہ وہ جبرائیل جو تمہارے دل کے اوپر قرآن نازل قرآن لے کے آیا ہے وہ بے امر خدا آیا ہے. تو آپ دیکھیے قرآن کس نے نازل کیا؟ جبرائیل نے. پہلی آیت نے کیا بتا دیا؟ روح القدس نے. تو آپ روح القدس وہی جبرائیل ہونا
چاہیے. بس وہ معنی یادتون باشے وجود قدسی حقیقت نورانون یادتون باشے.
اچھا روح القدس کی جو تعریف کی گئی وہ ذہن میں ہو.
این بعضی ها تو این آیه گیر کردن قول من کان عدو بل جبرئیل عدو بل جبرئیل چیه؟
اچھا یہ جو دوسری آیت ابھی ہم نے تلاوت کی کہ قول من کان عدو بل جبرئیل
و کس دشمن ملائکہ میشه؟
کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ دشمنی کیسے کر سکتا جبکہ یہ وہی ہیں کہ جو تمہارے دل کے اوپر قرآن نازل کر چکا ہے. یہ کیا جبرائیل
عدو بل ملائکہ؟ خوب یہ چیز بری یہ تو جبرائیل کے لئے کون عدو بفتنی آنچه
ترکی انسانوں میں کون ایسا انسان ہے جو فرشتوں کی ایک برتر فرد حضرت جبرائیل سے دشمنی کرے؟ وہ وجہ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ بلا
میدن ایک چھین آیا آمده وہ کچھ کنی شہر نزول آیا چیئے.
اچھا اس حوالے سے کیسے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کسی کی ہو گئی اس کو سمجھنے کے حوالے سے شان موضوع اس کے شان موضوع میں ایک بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
خوب یہودی ہا یہ خیبر یہ یاد نہ چنا